يا أحمد بارك الله فيك، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين، قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا مبدل لكلمات الله، إنا أنزلناه قريبا من القاضيان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله ورسوله، وكان أمر الله مفعولا، وقالوا إن هو إلا إفك افترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قل هو الله عجيب يجتبي من يشاء من عباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سنلقي في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله فلا تكفروا إن كنتم مؤمنين، والذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ويخوفونك من دونه أئمة الكفر تبت يدا أبي لهب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إلا خائفا، وما أصابك فمن الله، الفتنة ها هنا فاصبر كما صبر أولو العزم، ألا إنها فتنة من الله ليحب حبا جما حبا من الله العزيز الأكرم، ولله أجرك ويرضى عنك ربك ويتم اسمك، وإن لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده، وما كان الله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، رب اغفر وارحم من السماء، رب إني مغلوب فانتصر، إيلي إيلي لما سبقتني، رب أرني كيف تحيي الموتى، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، بشرى لك يا أحمدي أنت مرادي ومعي، غرست كرامتك بيدي، أنت وجيه في حضرتي، اخترتك لنفسي، شأنك عجيب وأجرك قريب، الأرض والسماء معك كما هو معي، جري الله في حلل الأنبياء، لا تخف إنك أنت الأعلى، ينصرك الله في مواطن، إن يومي لفصل عظيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
اے احمد، خدائے تعالیٰ نے تجھ میں برکت ڈال دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا جبکہ چلایا یہ تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا ہے، وہی رحمان ہے جس نے قرآن تجھے سکھایا تا تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تا مجرموں کی راہ صاف طور پر کھل جاوے، یعنی تا معلوم ہو جاوے کہ کون لوگ تیرا ساتھ اختیار کرتے ہیں اور کون لوگ بغیر بصیرت کامل کے مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہوں، اور سب سے پہلا وہ آدمی ہوں جو اس حکم پر ایمان لایا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور وہ جو تیرے تابع ہوئے ہیں میں انہیں ان دوسرے لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا، خدا وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی دین دے کر بھیجا تا سب دینوں پر حجت کی روح سے اس کو غالب کرے، یہ وہ پیش گوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہی دنوں کے لیے لکھی گئی ہے، پھر بعد اس کے الہام الہی کا یہ ترجمہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کو جو پہلے سے اس کی پاک کلام میں آ چکے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی وہ ہرگز ٹل نہیں سکتے، اور پھر بعد اس کے فرمایا ہے کہ ہم نے اس معمور کو ماں اپنے نشانوں اور عجائبات کے قادیان کے قریب اتارا ہے، اور سچائی کے ساتھ اتارا، اور سچائی کے ساتھ اترا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو قرآن اور حدیث میں تھے آج سچے ہو گئے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ اور امر ایک دن پورا ہونا ہی تھا، اور کہیں گے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے جو آپ بنا لیا، اور ہم نے اپنے سلف صالح سے اس کو نہیں سنا، ان کو کہے کہ خدا تعالیٰ کی شان عجیب ہے، تم اس کے اسرار تک پہنچ نہیں سکتے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اس کے پاس اپنے بندوں کی کچھ کمی نہیں اور اس کے کاموں کی اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، اور وہ اپنے بندوں کے افعال و اقوال کی باز پرس کرتا ہے، اور ان قریب ہم ان کے دلوں پر روب ڈال دیں گے، ان کو کہہ دے کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اگر تم مومن ہو تو اس سے انکار مت کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کو نہیں ملایا وہ امن کی حالت میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور منکروں کے پیشوا تجھے ڈرائیں گے، ہلاک ہوئے دونوں ہاتھ ابھی لاب کے، اور آپ بھی ہلاک ہوا، اسے نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دلیری سے اپنے تئیں داخل کرتا، بلکہ ڈرتا، اور جو کچھ تجھے لوگوں کی باتوں سے آزار پہنچے گا وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اس جگہ ابھی لہب سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو مخالفانہ تحریروں کے لیے بغیر بصیرت کاملہ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور لا تخف ما لیس لک بہ علم کی نہیں سے نہیں ڈریں گے، اور امر حسن ظن کی پرواہ نہیں رکھیں گے، اور متشابہات امر متنازعہ فی کو حوالہ بخدا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے تو یہ ایک آزمائش کی جگہ ہوگی، بس اس وقت تو صبر کر جیسا کہ اولو العزم رسول صبر کرتے رہے، یاد رکھ کہ یہ من جانب اللہ آزمائش ہے تا وہ کامل طور پر تجھ سے محبت کرے، یہ وہ محبت ہے جو خداوند غالب اور بہت بزرگ کی طرف سے ہے، تیرا اجر خدا دے گا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا اور تیرا نام پورا کرے گا، اور خدا تجھے بچائے گا اگرچہ لوگ تیرے بچانے سے دریغ ہی کریں، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ قبل اس کے جو خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے تجھے چھوڑ دے گے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک امر کو جو تم پر وارد ہو مکروہ سمجھو اور تمہارے دل کو اچھا نہ لگے، مگر دراصل وہ تمہارے لیے اچھا ہو،
اور خدا تعالی حقیقت اسرار جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اے میرے رب، میرے گناہ بخش، اور آسمان سے مجھ پر رحم نازل کر، اور میرے لیے کھڑا ہو کہ میں مغلوب ہوں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اشارہ اس مشابہت کی طرف ہے کہ جو اس عاجز کو حضرت مسیح سے ہے، کیونکہ ایلی ایلی کی دعا در حقیقت مسیح نے اپنی تنگی کے وقت کی تھی، اور پھر اس عاجز کی طرف سے خدا تعالیٰ نے انعامی طور پر یہ دعا ظاہر کی کہ مجھے دکھلا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ بھی مسیحی مشابہت کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس عاجز کی طرف سے الہامی طور پر یہ دعا ظاہر کی کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو خیر الوارثین ہے، مجھ میں اور میری قوم میں سچا فیصلہ کر، تو خیر الفاتحین ہے، اے میرے احمد، تجھے بشارت ہو کہ تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے، میں نے تیری کرامت کا درخت ثابت اور مستحکم کر دیا، تو میری درگاہ میں وجیہ ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چنا، تیری شان عجیب اور تیرا اجر قریب ہے، تیرے ساتھ زمین و آسمان ایسا ہے جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہے، تو خدا کا پہلوان ہے نبیوں کے حلوں میں، مت خوف کر کے غلبہ تجھ کو ہے، خدا کئی میدانوں میں تیری مدد کرے گا، میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے، میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، یاد رکھ کہ خدا کا ہی گروہ غالب رہا کرتا ہے۔ یہ وہ الہامات ہیں جو براہین احمدیہ میں صفات مذکورہ بالا میں ہم لکھ چکے ہیں، جو صراحتن و کنایتن اس عاجز کے مسیلے معود ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ ہاں، براہین میں اس بات کا الہامی طور پر کچھ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ حضرت مسیح بن مریم کے نزول کے جو لوگ منتظر ہیں کہ وہی سچ مچ بہشت سے نکل کر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے زمین پر اتر آئیں گے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، بلکہ میں نے براہین میں جو کچھ مسیح بن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے، وہ ذکر صرف ایک مشہور عقیدہ کے لحاظ سے ہے جس کی طرف آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جھکے ہوئے ہیں۔ سو اسی ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے براہین میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف مسیح معود ہوں اور میری خلافت صرف روحانی خلافت ہے، لیکن جب مسیح آئے گا تو اس کی ظاہری اور جسمانی دونوں طور پر خلافت ہوگی۔ یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے صرف اس سرسری پیروی کی وجہ سے ہے جو ملہم کو قبل از انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے، کیونکہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض عبادات کے ادا کرنے کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، تب تک اہل کتاب کی سنن دینیہ پر قدم مارنا بہتر جانتے تھے اور بر وقت نزول وحی اور دریافت اصل حقیقت کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ سو اسی لحاظ سے حضرت مسیح بن مریم کی نسبت اپنی طرف سے براہین میں کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ اب جو خدا تعالیٰ نے حقیقت امر کو اس عاجز پر ظاہر فرمایا تو عام طور پر اس کا اعلان از بس ضروری تھا، لیکن مجھے اگر کچھ افسوس ہے تو اس زمانہ کے ان مولوی صاحبان پر ہے کہ جنہوں نے قبل اس کے جو میری تحریر پر غور اور خوض کی نگاہ کریں رد لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ مصنفین اور محققین خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر حال کے بعد مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیرینہ رائے کا مخالف ٹھہرایا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درحقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا۔ میں نے صرف مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیح مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ حدیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے، بحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ بس اس بیان کے روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ سکیں، کیونکہ یہ آج اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا، درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے۔ اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔ ہاں، ان کی یہ خاص مراد کشفن و الہامن و عقلن و فرقانن مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ سچ مچ کسی دن حضرت مسیح بن مریم کو آسمان سے اترتے دیکھ لیں گے۔ تو انہیں اس بات پر ضد کرنا کہ ہم تب ہی ایمان لائیں گے جب مسیح کو اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترتا ہوا مشاہدہ کریں گے، ایک خطرناک ضد ہے۔ اور یہ قول ان لوگوں کے قول سے ملتا جلتا ہے جن کا خود ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ حتی نر اللہ جہرتن کہتے رہے اور ایمان لانے سے بے نصیب ہے۔ اب میں نصیحتن للہ اپنے عزیز علماء کی خدمت میں صحیحین کی دو حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کی نسبت ان کا خیال ہے کہ ان سے ہمارا دعویٰ مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے کا بخوبی ثابت ہوتا ہے، اور جن پر زور مار کر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دعوی کی ان حدیث کی روح سے ڈگری ملتی ہے۔ سو وہ حدیثیں ماں ترجمہ کے ذیل میں لکھتا ہوں۔
صحیح بخاری صفحہ نمبر 490، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الحرب کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔
ترجمہ، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوگا اور تمہارے ہر ایک مسئلہ مختلف فی کا عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور باطل پرستوں کو الگ اور حق پرستوں کو الگ کر دے گا۔ پس وہ اسی حکم ہونے کی وجہ سے صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو مارے گا اور روز کے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن ابن مریم تمہیں نازل ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ابن مریم کون ہے، وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا اور تم میں سے ہی اے امتی لوگوں پیدا ہوگا۔ یہاں تک بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہو چکا، اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام بخاری صاحب امامکم منکم کے لفظ سے کس طرف اشارہ کر گئے ہیں۔ العاقل تکفی الاشارہ تھا۔ اب مسلم کی حدیث کا ترجمہ متوجہ ہو کر سنیں، اور وہ یہ ہے۔
صحیح مسلم، وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافيه كاني اشبهه بعبد العز بن قطن فمن ادركه منكم فليقرع عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنة إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله ما لبسه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ایامہ کایامکم قلنا یا رسول اللہ فذلک الیوم الذی کسرت اتکفین فیہ صلاۃ یوم قال لا اقدر له قدره قلنا یا رسول اللہ وما اسراعه فی الارض قال کل غیث استدبرت الریح فیأتی علی القوم فیدعوهم فیؤمنون به فیأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح علیہم صارحتهم اطول ما کانت ذرن واسبغه دروعا وامده ثم یأتی القوم فیدعوهم فیردون علیہ قوله فینصرف عنهم فیصبحون ممحلین لیس بایدیہم شیء من اموالہم ویمر بالخربۃ فیقول لها اخرجی کنوزکی فتتبعه کنوزها کیعاسی بالنحل ثم یدعو رجلا ممتلئا شبابا فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین رمیۃ الغرض ثم یدعوه فیقبل ویتحلل وجهه یضحک فبینما هو کذلک اذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البيضاء شرقی دمشق بین محزودتین وادعا کفیه علی اجنحة ملکین اذا تأتأ رأسه قطرا واذا رفعه تحدر منه مثل جمان کاللؤلؤ فلا یحل لکافر یجد من ریح نفسه الا ماتا ونفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله.
ترجمہ. اور نواس بن سمان سے روایت ہے، اس جگہ حاشیے میں تحریر فرمایا ہے، بانی مبانی اس تمام روایت کا صرف نواس بن سمان ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ بات نہایت عجیب ہے کہ اس روایت کی نسبت اجماع صحابہ کا خیال کیا جاتا ہے، اور عنقریب معلوم ہوگا کہ یہ اور روایتوں کے برخلاف ہے. اور نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال نکل آوے تو میں تمہارے سامنے اس سے جھگڑوں گا. یہ فقرہ آئندہ کی پیشگوئی کو، جو ضرور مسیح ابن مریم کے نازل ہونے کے وقت دجال نکلے گا، ضعیف کرتا ہے. بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال کے نکلنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا. تب ہی تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد پر بھی دجال ہونے کا گمان کیا تھا، اس وقت مسیح کہاں تھا؟ اور پھر فرمایا اگر دجال نکلا اور میں تم میں نہ ہوا تو ہر ایک شخص اپنی ذات سے اس سے لڑے گا، یعنی دلائل عقلیہ و شریعہ کے ساتھ. اور فرمایا کہ میرے بعد خدا تعالیٰ ہر ایک مسلمان پر میرا خلیفہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بال بہت مڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں پھولی ہوئی، گویا میں عالم کشف میں عبد اللوزا ابن قطن کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہوں. تشریح. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو خواب یا کشف کی حالت میں دیکھا تھا، اور چونکہ وہ ایک مثالی عالم ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان کرنے کے وقت لفظ کانی یعنی گویا کا لفظ بتا دیا، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہ رویت حقیقی رویت نہیں بلکہ ایک امر تعبیر طلب ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی پر سیاستہ کی بہت سی حدیثیں یقینی اور قطعی دلالت کر رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عیسیٰ اور دجال کی نسبت امور معلوم ہوئے تھے، وہ حقیقت میں سب مکاشفات نبویہ تھے جو اپنے اپنے محل پر مناسب تعویل و تعبیر رکھتے ہیں. انہی میں سے یہ دمشقی حدیث بھی ہے جو مسلم نے بیان کی ہے، جس کا اس وقت ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اور ہمارے اس بیان پر کہ یہ تمام پیشگوئیاں مکاشفات نبویاں ہیں اور رویا صالحہ کی طرح بالتزام قرائن محتاج تعبیر ہیں، خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات مقدسہ شاہد ناطق ہیں، جیسا کہ یہ حدیث مدرجہ ذیل جو صحیحین میں درج ہے، اور وہ یہ ہے.
وعن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیتنی اللیلۃ عند الکعبۃ فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائل من ادم الرجال له لمۃ کأحسن ما انت رائل من اللمم قد رج لها فهي تقطر ماء متكئا على اواتق رجلين يطوف بالبيت فسالت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم قال ثم اذا انا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه كاشبه من رايت من الناس بابن قطر واضعا يديه على منكب رجلين يطوف بالبيت سالت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال متفق عليه وفي روايه قال في الدجال رجل احمر جسيم جعد الراس اعور العين اليمنى اقرب الناس به شبها ابن قطن.
ترجمہ، یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات خواب میں یازرہ مکاشفہ اپنے تئیں کعبہ کے پاس دیکھا، اور وہاں مجھے ایک شخص گندم گو نظر آیا جس کا رنگ گندم گو مردوں میں سے اول درجے کا معلوم ہوتا تھا، اور اس کے بال ایسے صاف معلوم ہوتے تھے کہ جیسے کنگھی کی ہوتی ہے اور ان میں سے پانی ٹپکتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص دو آدمیوں کے مونڈوں پر تکیہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. بس میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے. پھر اسی خواب میں ایک شخص پر میں گزرا جس کے بال مڑے ہوئے تھے اور دہنی آنکھ اس کی کانی تھی، گویا آنکھ اس کی انگور ہے پھولا ہوا بے نور، ان لوگوں سے بہت مشابہ تھا جو میں نے ابن قطن کے ساتھ دیکھے ہیں، اور اس نے دونوں ہاتھ دو شخصوں کے مونڈوں پر رکھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اور میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح الدجال ہے. اب اس تمام حدیث پر نظر غور ڈال کر معلوم ہوگا کہ جو کچھ دمشقی حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے اکثر باتیں اس کی بطور اختصار اس حدیث میں درج ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح طور پر اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ میرا ایک مکاشفہ یا ایک خواب ہے. بس اس جگہ سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دمشق والی حدیث جو پہلے ہم لکھ آئے ہیں در حقیقت وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوابی ہے، جیسا کہ اس میں یہ اشارہ بھی کانی کا لفظ بیان کر کے کیا گیا ہے. اور یہ حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور صریح طور پر فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایک کشف یا خواب ہے، اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں لکھا ہے، اور علماء نے اس جگہ ایک اشکال پیش کر کے ایسے لطیف طور پر اس کا جواب دیا ہے جو ہمارے دعویٰ کا ایسا مؤید ہے کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالفین میں فیصلہ کرنے والا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو متفق علیہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی میں نے مسیح دجال کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا. اس بیان سے یہ لازم آتا ہے کہ مسیح ابن مریم اور مسیح دجال کا مدعا و مقصد ایک ہی ہو، اور وہ دونوں صراط مستقیم پر چلنے والے اور اسلام کے سچے تابع ہوں. حالانکہ دوسری حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کو خانہ کعبہ کے طواف سے کیا کام ہے؟ اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ایسے الفاظ و کلمات کو ظاہر پر حمل کرنا بڑی غلطی ہے، یہ تو در حقیقت مکاشفات اور خوابوں کے پیرایا میں بیانات ہیں جن کی تعبیر و تعویل کرنی چاہیے، جیسا کہ عام طور پر خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے. سو اس کی تعبیر یہ ہے کہ طواف لغت میں گرد پھرنے کو کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت میں اشاعت دین کے کام کے گرد پھریں گے اور اس کا انجام پذیر ہو جانا چاہیں گے، ایسا ہی مسیح دجال بھی اپنے ظہور کے وقت اپنے فتنہ اندازی کے کام کے گرد پھرے گا اور اس کا انجام پذیر ہو جانا چاہے گا. اب کہاں ہیں وہ حضرات مولوی صاحبان جو ان حدیثوں کے الفاظ کو حقیقت پر حمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے معانی کو ظاہر عبارت سے پھیرنا کفر و الحاد سمجھتے ہیں؟ ذرا اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ سلف صالح نے اس حدیث کے معنی کرنے کے وقت مسیح دجال کے طواف کرنے کو ایک خواب کا معاملہ سمجھ کر کیسی اس کی تعبیر کر دی ہے جو ظاہر الفاظ سے بہت بعید ہے. پھر جس حالت میں لاچار ہو کر ان مکاشفات کی ایک جزو کی تعبیر کی گئی، تو پھر کیا وجہ کہ باوجود موجود ہونے قرائن قویہ کے دوسری جزو کی تعبیر نہ کی جائے؟